الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم بزرگان محترم معزز بھائیو دوستو عزیزو اور پردہ نشین مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہمارے اکابر میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی ایک کامل شخصیت گزری ہے. حضرت نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی زبان سے دو جملے اچھے نہیں لگتے بلکہ بالکل اچھے نہیں لگتے. ایک حضرت رسول اللہ کا اقرار و اعتراف کر لیتا ہے حق تعالیٰ 70 ایئرز کے کفر اور شرک کو جب رب کریم معاف کر دیتا ہے تو کیا مومن کے گناہ کو وہ معاف نہیں کرتا ہے؟ پھر اس رب کریم نے جگہ جگہ پر اپنے بندوں کو اپنے قرآن مبارک میں ترغیب دی اس بات کی کہ تم مجھ سے توبہ کر لو میں تمہیں معاف کر دوں. اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جگہ جگہ یہ کہہ پایا کہ اگر انسان تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمانوں تک ہے تو میری رحمت اس سے ہزاروں درجہ بلند ہے اور میری رحمت کے ذرات میں تیرے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خود نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی باغی قوم کو یہ کہا تھا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا, وہ تمہیں معاف کرنے والا ہے, اور غفارا لفظ لا کر کے اشارہ کیا کہ بہت معاف کرنے والا ہے. بلکہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ توبہ ہو جانے کے بعد اس گناہ کو یاد بھی نہیں کرنا چاہیے. حضرات صوفیہ کی نظر کتنی گہری ہے. فرمایا کہ ایک مرتبہ توبہ کر لی کسی گناہ سے کسی معاصی سے تو اس کے بعد پھر اس گناہ کو یاد نہ کرو اور یہ تصور بھی نہ کرو کہ کیا معلوم اللہ نے مجھ کو معاف کیا ہوگا یا نہیں, اس لیے کہ رب کریم کے باب میں سچے دل سے توبہ کے بعد بھی یہ سوچنا کہ مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں یہ اللہ کی رحمت سے بے اعتمادی ہے. اور بھلا بندہ اپنے رب سے کیا بے اعتماد ہے, بھروسہ نہیں ہے اس کو؟ اس کا مطلب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا رب جھوٹا ہے یا جھوٹا ہو سکتا ہے, علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ. اور پھر جس گناہ کا تذکرہ کیا ہے, جس کو یاد کیا, جس کے اوپر توبہ کر لی, جان بوجھ کر کے تو اس کو یاد نہ کرے لیکن اگر خیالی طور پر وہ گناہ ذہن میں دوبارہ آ جائیں تو تجدید توبہ کر لے, اس سے آگے کچھ نہ کرے. تجدید توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ استغفار کر لے, اور یہ دوبارہ استغفار اس لیے کرنا ہے کہ کہیں نفس اس گناہ کو یاد کر کے دوبارہ اس میں ملوث نہ ہو جائے. اس لیے تجدید توبہ کا حکم دیا کہ تجدید توبہ کر لے. قربان جائیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سددو وقاربو. سددو کا معنی ہوتا ہے سیدھے رہو, یعنی شریعت پر سیدھے چلو, غلط راستے اختیار نہ کرو. لیکن یہ مسئلہ مسلم ہے کہ کوئی انسان امتی ہو کر کے یہ تصور کریں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو 100% اپنا لوں سددو پر عمل کرتے ہوئے, یہ خیال است و محال است و جنوں, یہ نہیں ہو سکتا. نہ عبد القادر جیلانی کر سکتے ہیں, نہ معین الدین چشتی کر سکے, نہ نظام الدین اولیاء کر سکے, نہ کوئی اور کر سکا. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک انسان یہ سوچ لے کہ میں 100% میرا ہر عمل ذاتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تہجد میں کھڑا ہو گیا، لیکن پھر جب حضرت کی قرآت بہت لمبی ہو گئی، کیا کہنا حضرت کی قرآت کا، جب رکوع اور سجدوں کا عالم یہ ہوتا تھا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے برابر تو حضرت کا رکوع ہوتا تھا اور 50 آیتیں پڑھنے کے برابر حضرت کا سجدہ ہوتا تھا، تو پھر قیام کا کیا کہنا۔ میں نے آج ہی طلبہ کو ایک مسئلہ بتایا کہ اگر کوئی غیر حافظ ہے اور اتنی لمبی قرآت نہیں کر سکتا ہے تہجد کے اندر، تو ایک ہی سورت کو ریپیٹ کرتا رہے، کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ والضحیٰ کی سورت یاد ہے، پہلی رکعت میں 20 مرتبہ والضحیٰ پڑھ لے، دوسری رکعت میں علم نشرح کو 20 مرتبہ پڑھ لے، رکوع میں سبحان ربی العظیم کی خوب تکرار کرے، سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کی تکرار کرے، لمبا سجدہ ہو جائے گا۔ وہ تو امام کو کہا گیا ہے کہ تجھے مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھانا ہے، فَإِنَّ فِيكُمُ الضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَذَلْهَذَا، پیچھے ضرورت مند ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی جب علیحدہ نماز پڑھتے ہیں تو جتنی چاہے لمبی پڑھ لیں۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں، سجدہ مناجات جو لوگوں میں ایجاد ہو چکا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ سجدہ مناجات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویسے ہی نماز سے باہر لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں، یہ سجدہ مناجات ہے، یہ ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے جس سجدے میں دعائیں کی ہے وہ نماز کا سجدہ ہے۔ جب آپ تہجد پڑھتے تھے تو تہجد کے سجدے میں لمبی دعائیں کرتے تھے، سجدے میں خوب دعائیں کریں کوئی حرج نہیں، نماز کے سجدے میں خوب دعائیں کریں، مانگے اللہ سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد مجھے ضلالت میں نہ لے جانا، ایمان کے بعد کفر میں نہ لے جانا، مانگے اللہ سے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، میری بیوی کو میرے بچوں کو نیک بنا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، خوب مانگے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، وارحمنی وعافنی، مانگے اللہ سے مغفرت کر، رحم کر، عافیت دے، اللہم انی اسألک العافیت، اللہ سے مانگے عافیت۔ وہ نماز کا سجدہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا فرماتے ہیں، باقی نماز سے باہر اسپیشل دعا کے لیے سجدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کہیں ثابت نہیں، یہ بدعت ہے۔ ہمارے احناف کی ایک کتاب ہے کبیری، اس کے اندر لکھا ہے کہ سجدۃ المناجات بدعت ولیس ثابت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہیں ثابت نہیں، حالبتہ سجدہ شکر ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نعمت مل جائے، مثلا لڑکا پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی اپنے گھر کے اوپر، یا کوئی خوشی کا موقع اللہ نے دکھا دیا، بچہ عالم دین بن گیا، حافظ قرآن بن گیا، حق تعالی نے کوئی نعمت عطا فرما دی، بیمار تھے شفا ہو گئی، رب کریم نے ابا کو اچھا کر دیا، امی کو اچھا کر دیا، بیوی کو اچھا کر دیا، شوہر کو اچھا کر دیا، تو اس موقع پر سجدہ شکر یہ ثابت ہے۔ سجدہ شکر کا اعلی درجہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھے، جس کو صلاۃ الشکر کہا جاتا ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، اور اگر 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر علیحدہ شکر کا سجدہ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے ناقل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدۃ الشکر بھی فرمایا ہے، تو سجدۃ الشکر تو ثابت ہے، لیکن سجدہ مناجات نماز سے باہر ثابت نہیں۔ ہمیں جتنی دعا کرنا ہے نماز کے سجدے میں کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، حضرت نے بہت لمبی قرات کی، سورہ بقرہ پوری ہو گئی، میں سمجھا اب رکوع فرمائیں گے، تو حضرت نے آل عمران شروع کر دی، میں سمجھا اب رکوع فرمائیں گے تو حضرت نے سورہ نساء شروع کر دی، یعنی ایک رکعت میں سوا پانچ پارے پڑے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں برا خیال آنے لگا، تو آپ کے شاگرد پوچھ رہے ہیں کیا خیال آیا؟ فرمایا جی میں آیا کہ یا تو بیٹھ جاؤں یا نماز توڑ دوں، لیکن پھر ہمت کر کے میں کھڑا رہا۔ تو بھلا کون ہے جب صحابی عبداللہ ابن مسعود جیسا اتنا لمبا قیام نہیں کر پا رہا ہے، تو میں اور آپ ہم 100% اللہ کے نبی کے عمل کے اوپر آ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا کہ سددو، سیدھے چلو، تیرے میرے راستے اختیار نہ کرو ورنہ ضلالت ہے۔ اور اس کے بعد فوراً فرمایا وقاربو، قاربو کا معنی قریب رہو، یعنی 100% تو تم نہیں کر سکو گے، شریعت سے قریب رہو، عمل سے قریب رہو، جتنا ہو سکے کرتے رہو، جتنا ہو سکے سنت والا عمل کرتے رہو، اگر 100% نہیں ہے تو کم سے کم 50% سنت کے ساتھ اس عمل کو کر لیا جائے۔ یہ ہے قاربو کا معنی۔ اور پھر قربان جائیے بلاغت رسول پر، اقتربو نہیں کہا، عربی زبان سے آپ ناواقف ہیں، میں کیسے سمجھاؤں؟ قاربو کا معنی ہوتا ہے قریب ہونے کی کوشش کرنا، اور اقتربو کا معنی ہوتا ہے ایک دم سے قریب ہو جانا۔ نبی نے قاربو باب مفعلہ سے لفظ استعمال فرمایا اور اشارہ کیا کہ ساری زندگی کوشش کرتے رہنا شریعت سے قریب رہنے کی، تم جب بھی قریب ہو جاؤ بس اللہ کے وہاں مقبول ہو جاؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں درود و سلام ہو ذات اقدس کے اوپر۔ سددو وقارب وستقیمو، بس سیدھے چلو، بدعت میں نہ جانا، خرافات میں نہ جانا، کفر میں نہ جانا، زلالت میں نہ جانا، گندگیوں میں نہ جانا، سیدھے رہو، وستقیمو۔ ولن تحصو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم 100% ایسا بننے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ 100% کوئی آدمی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر آ ہی نہیں سکتا۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت تک کے سارے سجدوں کو جتنے لوگ کر رہے ہیں، ان سارے سجدوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اور نبی کا ایک سجدہ ایک پلڑے میں رکھو، پوری دنیا کے سجدے نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی تو نبی ہے، آپ کو جو خشوع اور خضوع اور جو تقرب ربانی حاصل ہے وہ مجھے اور آپ کو کہاں ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جو ہے اس کی زبان سے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا کہ میں بڑا گنہگار ہوں۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے توبہ کا دروازہ کھول کر رکھا ہوا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور پھر معافی میں دیر بھی نہیں ہوگی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس امت کو دو عمل بہت بڑے دیے، اس امت کو ایک عمل دیا توبہ اور ایک عمل دیا نیت۔ توبہ کا کام یہ ہے کہ جو موجود کو معدوم کرتا ہے، یعنی موجود کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان کے بے شمار گناہ تھے اور اس نے صدق دل سے، ندامت کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ اس نے توبہ کر لی، اللہ نے موجودہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو توبہ کا کام موجود کو معدوم کر دینا، اور نیت کا کام معدوم کو موجود کرنا۔ معدوم کو موجود کا معنی جو نہیں ہے اس کو بھی وجود دینا۔ میں نے نیت کی کہ میں کل فلاں نیک کام کروں گا، میری آج نیت ہوئی ہے میں کل کرنے والا ہوں اس کام کو، تو لیکن ثواب آج سے شروع ہو گیا، حسن نیت کے اوپر ثواب آج سے شروع ہو گیا۔ تو ابھی عمل کا وجود نہیں ہوا اور اس سے پہلے اللہ نے ثواب کو جاری کر دیا، یہ ہے حسن نیت۔ تو نیت کا کام جو موجود نہیں ہے اس کو وجود دینا، اور توبہ کا کام جو موجود ہے اس کو ختم کر۔ یہ اس امت کو دو تحفے اللہ نے عطا فرمائے، ایک تو توبہ اور ایک حسن نیت۔ تو تو ایک جملہ اچھا نہیں لگتا, میں بڑا گنہگار ہوں, بڑا گنہگار ہوں. یہ لوگ کہتے پھرتے ہیں میں تو بڑا گنہگار ہوں, یہ ہماری مومن کی زبان سے اچھا جملہ نہیں. جس عالم میں رہیں توبہ کی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کبھی یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے. اور پھر یہ کہنا, دوسرا جملہ, میں بڑا دنیا دار ہوں, یہ بھی غلط ہے. اللہ نے مومن کو ایمان دیا, اللہ نے مومن کو نماز کی توفیق دی, اللہ نے مومن کو روزہ کی توفیق دی, اللہ نے مومن کو صدقہ اور خیرات کی توفیق دی, یہ ساری توفیق دین ہے. پھر یوں کہنا کہ میں بڑا دنیا دار ہوں, یہ اللہ کی نعمت ایمان کی ناشکری ہو رہی, نعمت صلات کی ناشکری ہو رہی, نعمت صوم کی ناشکری ہو رہی. تو حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں, من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, بھائی جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے وہ یقینا نیک اعمال کرے گا. فلیعمل عملا صالحا, اس لیے کہ مجھے جب یہ امید ہے کہ میں کل کو آپ کو ملنے والا ہوں تو مجھے میرے جواب کی تیاری کرنا چاہیے کہ آپ کو ملوں گا, آپ مجھے پوچھیں گے کہ میں نے تم کو یہ کام دیا تھا تم نے کیا یا نہیں کیا, تو آج تک نہیں کیا تو آج میں کل لیتا ہوں آپ کو ملنے سے پہلے. کیوں آج کل لیتا ہوں, مجھے کل ان کو ملنا ہے. تو جب ملنے کی امید دنیا کے انسان سے ہوتی ہے تو میں اس کام کو شروع کر دیتا ہوں, تو پھر اللہ سے جب ملنے کی امید ہوتی ہے تو پھر انسان کو دنیا میں ان اعمال کو کرنا چاہیے جو اللہ نے حکم دیا. فلیعمل عملا صالحا. اور دوسرا بتایا کہ توحید پر رہو, شرک نہ کرو. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, توحید پر رہو شرک نہ کرو, اس لیے کہ شرک کی بنیاد پر کوئی عمل قبول ہوتا نہیں, اور شرک اتنا بدترین عمل ہے, بدترین عمل ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ شرک کے علاوہ سب کو معاف کرے گا قیامت میں, شرک معاف نہیں ہوگا. حدیث شریف میں ہے کہ حقوق العباد کی معافی کی شکلیں بھی ہے, اگرچہ حقوق العباد سخت مسئلہ ہے, دنیا کے حقوق جو ہے وہ مسئلہ بڑا سخت ہے, لیکن اللہ نے اس کی بھی تلافی رکھی. مشکات کی ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بہترین مکان کا سامنے پردہ کھلے گا, بڑا شاندار مکان نظر آئے گا, اور ایک آدمی سوچ رہا ہوگا کہ یہ مکان بڑا خوبصورت, اللہ کس کو عطا فرمائیں گے. اس کے قریب فرشتہ کھڑا ہوگا, وہ یوں کہے گا کہ یہ اللہ تجھے بھی دے سکتا ہے لیکن تجھے ایک عمل کرنا پڑے گا. فرمایا کیا عمل؟ فرمایا عمل یہ ہے کہ فلاں بندے پر تیرا حق باقی ہے تو اس کو معاف کر دے. اللہ تو اس کو معاف کر, اللہ تجھ کو, تو وہ کہے گا کہ واقعتاً کا بالکل اگر تو اس کو معاف کر دے تیرے بھائی کو تو اللہ تجھے یہ مکان عطا فرمائیں گے. وہ اپنے بھائی کو معاف کرے گا اور اللہ اس کو مکان عطا فرمائے گا. لیکن یہ جب ہوگا, جبکہ روایت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں ایک انسان نے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہو, میرے پاس کسی کا قرض باقی ہے, میں نے پوری کوشش کی کہ میں حق ادا کروں لیکن اتفاقاً نہیں ادا کر سکا, یا میں ہمیشہ معافی مانگتا رہا کہ اللہ مجھ پر حقوق ہے لیکن میری غربت مجھ کو ادا کرنے سے مجبور ہے, میری غریبی میری مجبوریاں ہے کہ میں نہیں ادا کر. جو انسان زندگی بھر حقوق العباد پر تڑپتا رہا اللہ اس کی معافی کی شکلیں بنائے گی, قیامت کے دن اس بندے کی معافی کے لیے یہ راستہ نکالے گی. تو حقیقت یہ ہے کہ شرک نہ لے کر کے جائیں, اللہ کے پاس توحید لے کر کے جائیں. فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت اعمال صالحا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان بالکل عمل نہیں کرتا وہ بھی خسارے میں, اور جو عمل کر کے عمل پر اعتماد کرتا ہے وہ بھی گھاتے اور نقصان میں. جو عمل نہیں کرتا یہ بھی گویا کہ سوچ رہا ہے اللہ غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا, اللہ غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا, دھوکے میں ہے. اور جو انسان عمل کر کے یہ سوچتا ہے میری نماز معاف کرائے گی, میرا روزہ معاف کرائے گا, میری زکوٰۃ معاف کرائے گی, میرا حج معاف کرائے گا, فرمایا یہ غلط ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی دنیا کا انسان رحمت خداوندی کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے پوچھا وانت یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ؟ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا الا ان یتغمدنی اللہ, جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت رب کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے تو امت کا زید عمر بکر خالد یہ رحمت خداوندی کے بغیر کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ اس لیے عمل نہ کر کے امید جنت یہ بھی غلط, اور عمل کرتے ہوئے عمل پر اعتماد کرنا یہ بھی غلط. انسان اعمال کرے اعتماد اللہ پر رکھے, اعمال کرے رحمت پر اعتماد رکھے, اللہ کی نظر کرم پر اعتماد رکھے. اور حق تعالی کی ذات بہت بڑی ذات ہے, عطاؤں والی, اور اسی سے لو لگانا چاہیے, اسی سے تعلق جوڑنا چاہیے. بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے اور فرمایا مادہ انزل الفتن وما انزل الخزائن, ارے آج کی رات میں فتنے بھی بہت اترے ہیں اور خزانے بھی بہت اترے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا گھر والیوں کو جگاؤ, یعنی اپنی بیویوں کو جگاؤ, صواہب الحجر کو جگاؤ تاکہ کچھ رکعتیں پڑھ لیں. محدثین اس حدیث میں یوں لکھتے ہیں کہ اشارہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فتنے تو اپنی جگہ فتنے ہی ہے, لیکن خزانوں کا جو نزول ہوا ہے تو مال بھی ایک فتنہ ہے, اور مال کے فتنے میں سب سے پہلے جو پکڑا جاتا ہے وہ عورت پکڑی جاتی ہے, وہ فیشن, وہ عریانیت, وہ بے حیائی. جب دولت آتی ہے تو پھر بال بھی کھلے ہوئے ہوتے, پھر دولت آتی ہے تو سینہ بھی کھلا ہوا ہوتا, پھر دولت آتی ہے تو بدن سے کپڑے بھی اتر جاتے, پھر دولت آتی ہے تو نقاب اور پردہ بھی چلا جاتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو جگاؤ تاکہ وہ نماز پڑھ کے ان فتنوں سے پناہ مانگے. معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اللہ سے لو لگایا جائے, اللہ سے تعلق جوڑا جائے. اسی حدیث میں حضور نے آگے یہ فرمایا رب قاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ, دنیا میں بہت ساری کپڑے پہننے والی عورتوں کو اللہ قیامت میں بغیر کپڑوں کے کرے گا. محدثین اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے وہ عورت مراد ہے جس نے تنگ کپڑے پہنے, چست ٹائٹ کپڑے پہنے جس سے بدن نظر آتا ہے, یا باریک کپڑے پہنے, پتلے کپڑے پہنے جس سے بدن نظر آتا ہے. ایسی عورتیں دنیا میں کپڑے کے باوجود برہنہ ہے, بغیر کپڑوں کی ہے, اللہ قیامت میں بغیر کپڑوں کے کپڑوں کی نعمت سے محروم کر دے گا. یہ خاص طور پر اس روایت میں حضرت نے اسی لیے فرمایا ہے کہ جب دولت کا فتنہ آتا ہے نا تو پھر عورتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, پھر عورت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فیشنیبل بن جاتی ہے دولت کے نشے میں آ کر, اور جس کے نتیجے میں وہ بغاوت رسول پر اتر جاتی ہے. شریعت کی دیکھیے حدیث سمجھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرما دیا رب قاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ, ورنہ کیا مناسبت اس روایت کے ساتھ, اس جملے کو کیا زور تھا. عمومی طور پر ایسا دیکھا گیا کہ غریبی کے ایام میں انسان کے کپڑے صحیح سالم ہوتے ہیں, لیکن جب دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو پھر نقاب بھی ختم اور پردہ بھی ختم, اور لباس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ لباس جس کو دیکھ کر مرد تو مرد شرمائے, عورت بھی شرما جاتی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں سے بچنا ہے تو اس رب سے تعلق جوڑو, اس سے لو لگاؤ. اسی لیے شاعر کہتا ہے سحر العیون بغیر وجهک زائعون, سحر العیون بغیر وجهک زائعون, وبقاؤهن بغیر ذاتک باطل. راتوں کی بیداری سحر العیون, راتوں کی بیداری بغیر وجہ کا, میرے مولا تیرے بغیر بیکار ہے. میں رات بھر جاگتا رہا لیکن باتوں میں مشغول رہا, میں رات بھر جاگتا رہا لیکن دنیا کی ایران تران باتوں میں مشغول رہا, میں رات بھر جاگتا رہا لیکن دنیا کمائی میں مشغول رہا, میرا مولا تو نہیں ہے تو میری رات کی بیداری بیکار ہے. سحر العیون بغیر وجہ کا زائعون, وَبُقَاؤُهُنَّ بِغَيْرِ ذَاتِكَ بَاطِلٌ, اور ان آنکھوں کا رونا لیکن مولا کے لیے نہیں, اللہ کے لیے نہیں, غیروں کے لیے. باطل ہے. اس رونے پر کوئی ثواب نہیں, اس رونے پر کوئی معافی نہیں, اس رونے پر کوئی بخشش نہیں. تو اللہ کی ذات اصل ہے, اللہ کی ذات. اسی لیے حضرت الامام غزالی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے, چھوٹا سا رسالہ, اس رسالے کا نام ہے یا بنیہ, اس رسالے کا نام ہے ایوہ الولد, رسالے کا نام ہی. آپ نے اس میں اپنے شاگردوں کو, اپنے طلبہ کو, اپنے اسٹوڈنٹ کو, اپنے مریدوں کو ایوہ الولد ایوہ الولد ایوہ الولد کر کے خطاب کیا ہے, اس لیے رسالے کا نام لکھا ہے ایوہ الولد. تو اس میں ایک جگہ نصیحت کرتے ہوئے امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو رب کریم یوں کہتا ہے ایوہ الولد, اے میرے بیٹے, امام غزالی خطاب کر رہے ہیں, ایوہ الولد ان رب تبارک و تعالی یقول, اللہ یوں کہتا ہے, یا عبدی انت تزینت للناس دائما ولا تزینت لی ساعتا, اور میرے بندے ساری زندگی تو خوبصورت بن کے پھرتا رہا تاکہ دنیا تجھے اچھی کہے, لیکن تو میرے لیے کبھی مزین ہو کر نہیں آیا. اللہ اکبر, تو میرے لیے مزین نہیں ہوا. امام غزالی کہتے ہیں جب تیرا جنازہ چلتا ہے تب اللہ کا یہ پیغام آتا ہے تجھ پر کہ انت تزینت للناس دائما ولا تزینت لی ساعتا, میرے لیے ایک گھڑی بھی تو مزین ہو کر نہیں آیا. دنیا کی مجلسوں میں, میٹنگوں میں تو بڑا شاندار کپڑے پہن کر جاتا تھا, اور تو میری نماز میں نائٹ ڈریس پہن کر کے آ جاتا تھا. تجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میں کس مولا کے سامنے کھڑا ہوں, کس رب کے سامنے, تجھے پتا ہی نہیں تھا. تو جس طرح چاہے, اسی لیے صاحب ہدایہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ثیاب بزلا میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. ثیاب بزلا کا معنی وہ کپڑے پرانے گندے جس میں گندگی ہے, گندے ہیں, بدبو آتی ہے, ایسے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھنے کو مکروہ کہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظ میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ مسجدوں میں جو ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں اور لوگ اسی ٹوپی کو پہن کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں, یہ ثیاب بزلا میں داخل ہے, یہ پرانے کپڑوں میں, یہ گندے کپڑوں میں داخل ہے. فرمایا اس طرح کی ٹوپیاں پہن کر تم کیا مجلسوں میں جاؤ گے؟ جب دنیا کی محفل میں اس طرح نہیں جاتے ہو تو رب کریم کے در پر ایسا پہن کر کے کیوں آ رہے؟ حضرت نے فرمایا ایک جملہ آ گیا اپنے ملفوظ میں, جو لوگ ثواب کی نیت سے رکھتے ہیں اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. یہ تو ثیاب بزلا میں داخل. تو بہرحال مرنے والے کو کہا جاتا ہے انت تزینت للناس ولا تزینت لی ساعتا, میرے لیے تھوڑی دیر بھی تو مزین نہیں ہوا, تو طہارت کے ساتھ نہیں رہا, تو پاکیزگی کے ساتھ نہیں رہا. امام غزالی اپنے بچے کو, اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے بچے اللہ کے لیے مزین بنو, مخلوق کے لیے نہ بنو. اسی لیے حدیث شریف میں, بخاری شریف میں ہے, القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, عقل مند وہ ہے جو اپنی ذات کو پہچانے کہ میرے مولا نے مجھ کو پیدا کیوں کیا, میرا مقصد کیا ہے, کیا میں شاندار بن کر کے لوگوں کو دکھاؤں. جو اپنی ذات کو پہچانے وہ عامل علی ما بعد الموت, اور ما بعد الموت کی تیاری کرے, مرنے کے بعد کی تیاری کرے. وہ عامل علی ما بعد الموت, مرنے کے بعد کی تیاری کرے. وہ ہیں عقل مند. عقل مند وہ نہیں ہے جو شاندار یہاں جو ہیں اپنی دنیا کی تیاری میں لگا اور آخرت کو بھلا بیٹھا. القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اور عجیب و غریب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بات امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک جگہ نقل فرمائی, عقوبت اللہ تبارک و تعالی, اللہ تعالی کی سزا. کیا اللہ کی سزا؟ فرمایا اللہ جب اپنے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو کیا سزا دیتا ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی سزا یہ دیتا ہے, یزغلو, اللہ اس کو مشغول کر دیتا ہے, فیما لا یعنی ہی, لا یعنی باتوں میں مشغول کر دیتا ہے. آج کل دنیا لا یعنی باتوں میں مبتلا ہے, فیس بک پر دیکھو, واٹس ایپ پر دیکھو, لایعنی باتوں میں، دنیا بھر کی ایران توران، اس کی بات اس کی بات فلاں کی بات، اسی میں انسان مبتلا ہے۔ میں نے ابھی کسی جگہ بیان میں کہا تھا کہ انسان اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے، دوسروں کے سکھوں سے دکھی ہے۔ میرے دکھ سے میں دکھی نہیں، لیکن آپ سکھی کیوں ہو؟ مجھے اس سے دکھ ہو رہا، آپ کی سکھ اور آپ کے اچھے حالات مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ ورنہ انسان اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے، میرے بخار سے مجھ کو پریشانی نہیں، لیکن آپ کی صحت سے مجھے فکر ہو رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو صحت کیوں دے دی، آپ کو اچھی حالت کیوں دے دی، آپ کو عزت کیوں دے دی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقوبت اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی سزا، جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، فرمایا لا یعنی باتوں میں اس کو مشغول کر دیتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لا یعنی باتوں میں مشغول ہو کر گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ، گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ ایک دن اس کی پکڑ کر لیتا۔ یہ استدراج ہے، یہ ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی پکڑ کر لیتا۔ اسی لیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اش ماسیتا فانک میت، تو جس طرح چاہے زندگی گزار لے، یقین کر لے مردہ ہے تجھے، اش ماسیتا فانک میت، جس طرح چاہے زندگی گزار، فانک میت، تجھے مرنا ہے، وحبب ماسیتا فانک مفارق، تو دنیا میں جس سے چاہے محبت کر لے، یاد رکھ ایک دن تجھے چھوڑنا پڑے گا، جس سے بھی تیری محبت ہوگی، چاہے بیوی سے، بچوں سے، کاروبار سے، جاب سے، دکان سے، دوست و احباب سے، انک مفارق، چھوڑنا پڑے گا۔ حاتم اعظم رحمت اللہ علیہ نے جب یہ حدیث سنی تو پھر حاتم اعظم فرماتے ہیں میں اسی کو دوست کیوں نہ بناؤں جو قبر میں بھی میرے ساتھ رہے اور حشر میں بھی میرے ساتھ رہے، فرمایا میں مولا کو دوست بناتا ہوں جو ہر جگہ ساتھ رہے، جو میرے قبر میں بھی ساتھ، میرے حشر میں بھی میرے ساتھ، پھر میں اسی کو دوست کیوں نہ بناؤں، اور جو مفارق اور جدا ہونے والا ہے میں اس کو دوست کیوں بناؤں۔ اور آگے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ تُجْزِي، جو چاہے عمل کر لے ضرور بدلہ دیا جائے گا، اچھے کا بدلہ اچھا دیا جائے گا، برے کا بدلہ برا دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، آپ کی پہلی زندگی اگر پڑھو گے تو بہت ہی خلاف شرع زندگی تھی، گندی زندگی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک کی پہلی زندگی کوئی اچھی نہیں تھی، لوت مار کی زندگی تھی، لیکن صحبت نصیب ہو گئی ان کو اکابر کی، اور پھر جو حصول علم میں لگے تو محدث زمان بن گئے، امام بخاری بھی ان کی روایت لے آئے، ابو حنیفہ کے شاگرد بن گئے اور زمانے کے متحد بن گئے، اور ابو حنیفہ کی مجلس شورا کے آدمی بنے، اور استنباط مسائل میں ان کو ایک مقام ملا۔ عبداللہ ابن مبارک اتنی بڑی شخصیت، ان کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، فرمایا حضرت بڑے حقائق اور دقائق آپ تو بیان کرتے تھے، کیا ہوا ان اس علم کا جو آپ بیان کرتے تھے؟ آپ نے جو ارشاد فرمایا ذہبت العبارات وفنیت الاشارات، فرمایا وہ ساری عبارتیں ختم ہو گئی، جو دنیا میں عبارتیں پڑھتا تھا میں، اور وہ جو اشارات، وہ لطائف، وہ نقطے، وہ علمی باتیں، وہ فنیت، وہ ختم ہو گئی۔ وما نفعنا الا رقیعات قد رقعنا فی جوف اللیل، اور مجھے ان میں سے کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا، اگر مجھے فائدہ دیا تو رات کے اندھیروں میں وہ جو چھوٹی چھوٹی چند رکعتیں پڑی تھی اس نے مجھ کو بچا لیا۔ وما نفعنا الا رقیعات تصغیر ہے، چھوٹی چھوٹی رکعت، رقعنا فی جوف اللیل، جو رات کے اندھیرے میں میں نے پڑھی تھی۔ اس لیے اہتمام کرو تہجد کا، رات میں اٹھ کر، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مداومتی سنت ہے، چند جگہوں پر حضرت نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ مکی زندگی میں جب بیمار ہو گئے دو تین دن تو آپ نے نہیں پڑھا، کبھی سفر میں چھوڑنا ہوا، کبھی غلبہ نیند کی بنیاد پر چھوڑا ہے، لیکن یہ بھی روایتوں میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، کہ اگر کسی وجہ سے حضرت رات میں تہجد نہیں پڑھ پائے تو اس کی تلافی میں دن میں 12 رکعت پڑھتے تھے، یہ اس کی تلافی تھی، 12 رکعت پڑھتے رات کی خلوت میں جب کوئی نہیں دیکھتا، ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے 2-4 رکعت پڑھنا چاہیے. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اعمال صالحہ کرے، وعمل لما بعد الموت، اور ما بعد الموت کے لیے تیاری کرے، اس لیے کہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حاویہ. فرمایا جو جس سے اللہ راضی ہو گیا، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، بس وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا نیکیوں کا، تو وہ سمجھ لیں کہ پھر خداوند قدوس کے وہاں بڑی ذلتی اور حاویہ میں جانا ہے. اور وہ حاویہ کیا ہے؟ فرمایا دھکتی ہوئی آگ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت نہیں کی، وفاداری نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس آیت کے اوپر عمل کرے. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اعمال صالحا، ولا یشرق بعبادت ربہ احدا، شرک نہ کریں، توحید کو اپنے پاس رکھے، توحید کو اپنے پاس رکھے، اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط بنائے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا اللہ میرا رب ہے پھر اس پر جمع رہے، استقامت. اور جب استقامت ہوتی ہے تو پھر حق تعالی اس کے ایمان کی مضبوطی کا عالم یہ بناتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ مدینے میں ہیں، اور 1500 کلومیٹر دور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ کے اندر ہے، اور آپ یہاں سے حکم فرما رہے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو پکڑ لو، اور ساریہ آواز سن رہے ہیں. یہ عمر کی آواز ایمان کی مضبوطی کی دلیل، اور ساریہ کا سننا یہ بھی ایمان کی مضبوطی کی دلیل. دریائے نیل میں پانی کا نہ آنا، اور عمر کا ایک رکا لکھ دینا اور اس پر بہ جانا پانی کا، اور آج 1400 سال تک بہ جانا، یہ ایمان کی مضبوطی کی دلیل. زلزلے کے آنے پر عمر کا پاؤں مارنا زمین پر اور یہ کہا کہ رک جا، کیا عمر انصاف نہیں کرتا ہے کہ تو کانپ رہی ہے، اور زمین کا رک جانا، یہ عمر کے ایمان کی مضبوطی کی دلیل. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا فجر کے وقت میں زلزلے کے موقع پر یوں کہنا کہ کیا رب تو ناراض ہو گیا کہ تو نے زمین کو ہلایا، اور اسی وقت زمین کی حرکت کا بن ہو جانا، رابعہ کی ایمان کی دلیل. ہمارے قریب زمانے میں حضرت مولانا اسداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ناظم مزاح علوم سہارنپور گزرے، ولی کامل، مستجاب الدعوات شخصیت، حضرت اقدس ثانوی کے اجل خلفاء میں سے. حالات دنیا میں کسی ملک کے تھے، اور مسلمانوں پر بڑی مظلومیت تھی، اور حضرت نے طلبہ کے پاس بخاری شریف ختم کروائی، اور بخاری شریف ختم کروا کر کے، یعنی اس کا ختم پروایا، اور ختم پروا کر کے 2 منٹ دعا کی، اور اس دعا میں ایک لفظ حضرت نے بولا، اے اللہ کیا تجھے اچھا لگتا ہے کہ تیرے بندے پیسے جا رہے ہیں اور تو نظارہ دیکھ رہا ہے. اور تیسرے دن اخبار میں آیا کہ ظلم ختم ہو گیا. جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو رب کریم کی یہ نصرت آتی ہے، یہ مددیں آتی ہیں، اور جب ہمارا ایمان کچا ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنوائی نہیں ہوتی. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنے ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، اور ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. یہ مضمون میں نے بالقصد آج چھیر دیا، اس لیے کہ مبارک مہینہ گزر رہا ہے، کچھ کر لیں اس مہینے میں، یہ تو سوتے ہوئے بھی گزر جائے گا، گزر رہا ہے. 15 روزے ختم ہو گئے، ہاف تو پورا ہو گیا، ابھی ہاف ہمارے سر کے اوپر ہے، یہ بھی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے، ایام گزرتے جا رہے ہیں. کچھ کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، کچھ کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، وہ بہت جلد راضی ہونے والا ہے، وہ بہت جلد راضی ہونے والا ہے، اور اتنا جلدی کہ ہمارا دوست بھی راضی نہیں ہوتا، ابا بھی راضی نہیں ہوتے، امی بھی راضی نہیں ہوتے، اتنا جلدی وہ رب راضی ہونے والا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس رب کو راضی کرنے کی فکر کریں. حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہمیں نماز کا شوق عطا فرما، اے اللہ ہمیں عبادت کا ذوق عطا فرما، اے اللہ ہمیں تجھ سے محبت اور لو لگانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے دنیا والوں کو بہت آزما لیا، اے اللہ جن سے ہم نے محبتیں کی ہے سوائے دھوکوں کے کچھ نہ ہوا، اے اللہ ہم نے جن سے وفاداری کی ہے ان کی طرف سے بدعہدی کے علاوہ کچھ نہ ہوا، اے اللہ ہم نے جن سے تعلق رکھا ہے ان کی طرف سے ذلتیوں کے علاوہ کچھ نہ ہوا، اے اللہ ہم نے جن سے گلے لگائے ہیں ان کی طرف سے دشمنیوں کے علاوہ کچھ نہ ہوا. میرا مولا تو وہ ہیں کہ جب سب کے دروازے بند ہوتے ہیں تیرا دروازہ کھلا رہتا ہے، تیرے ساتھ ذرا سی وفاداری کرتے ہیں اے اللہ تو 100% وفاداری کرتا ہے. اے اللہ تیرے راستے میں عذر کے اور بہانے کے طور پر ایک سجدہ کرتے ہیں تو ہزاروں سجدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اے اللہ تیرے راستے میں ایک پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تو اپنی نعمتوں سے رحمتوں سے دنیا اور آخرت میں مالا مال کرتا ہے. اے اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیری عنایتیں بہت بڑی ہے، تو ہر رات میں ہمارے گھروں میں آتا ہے، حل میں مستغفر حل میں مسترزق. اے اللہ تو پکار پکار کر ہم کو کہتا ہے، ہم ہی نادان ٹھہرے کہ تجھ سے تعلق نہ رکھا، ہم ہی بدبخت ٹھہرے کہ تجھ سے تعلق نہ رکھا، ہم ہی نالائق ٹھہرے کہ تجھ سے تعلق نہ رکھا، تجھ سے محبت نہ رکھی، تجھ سے زور نہ رکھا. اے اللہ سحر العیون بغیر وجہ کا باطل، سحر العیون بغیر وجہ کا زائن، تیری ذات کے بغیر تو ہماری بیداریاں بیکار ہے. وبقاؤہن بغیر وجہ کا باطل، اور اے اللہ ہمارا رونا اگر تیرے لیے نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مولا ہمیں تیرے عشق میں رونے والے بنا دے، تیری محبت میں رونے والے بنا دے. اے اللہ ہمیں تجھ سے سچے تعلق کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ایمان کاملہ ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ جو ایک بلا اور وبا کی آگ بھڑکی ہوئی ہے دنیا میں اور خصوصاً اے اللہ ہندوستان پاکستان میں، مولا رحم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ اس بلا کو ختم فرما دے، اللہ وباؤں کو ختم فرما دے. اے اللہ بستیاں اجرتی جا رہی ہے، اے اللہ اولاد اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، اے اللہ بیوی اپنے شوہر کی شفقتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے، اے اللہ خاندانوں کے خاندان مٹتے جا رہے ہیں. مولا تیری مصلحت تو ہی جانتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو حکیم ہے، حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. لیکن مولا ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم بے بس ہیں، مولا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. اللہ اس بلا کو اٹھا لے، اللہ اس بلا کو اٹھا لے، اللہ اس بلا کو اٹھا لے. اے اللہ جتنے ہاسپیٹل میں ایریا رگڑ رہے ہیں سب کو شفا دے دے، گھروں میں ایریا رگڑ رہے ہیں سب کو شفا دے دے. اے اللہ سب کے پھیپھڑوں کو شفا عطا فرما دے، سب کے لنگز کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ سب کے خون کا مسئلہ آسان فرما دے، اے اللہ سب کے سانس کا مسئلہ آسان فرما دے. ساری زندگی تو بغیر پیسوں کے سانس دیتا رہا، ہم تیرے ناشکرے بنے، تو آج تو نے ہم کو سانس کی بیماری میں مبتلا کر دی. ساری زندگی تو ہمیں بغیر پیسوں کے سانس دیتا رہا، ہم تیرے ناقدرے بنے، تو آج تو نے آکسیجن کے حوالے کر دیا، آج تو نے مشینوں کے حوالے کر دیا. رب کریم ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم دو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، دو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں. اللہ معاف فرما دے اور اس بلا کو ختم فرما دے، خصوصاً ہندوستان سے اللہ اس بلا کو ختم فرما دے. اے اللہ اس بلا کو ختم فرما دے، اس وبا کو ختم فرما دے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا